سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار: چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش تیرا جو کہتی ہے باتیں مختصر کر سے
خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے
اپنی ناجائز خوشیوں کو آگ لگا دینا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے میرے دوستو. ذہن بنانے کی بات ہے کہ جب کسی چیز کی برائی کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے, اس کے نقصان کا یقین ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی عقل مند آدمی اس راستے کو نہیں جاتا, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تبذر نہیں کرتا. پیخانہ ہے, پیخانہ بری چیز ہے. اب دیکھیے میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ جو بھینسوں کا باڑا ہوتا ہے وہاں گوبر جمع کرتے رہتے ہیں, ایک طرف کو گوبر جو بھینسیں نکالتی ہیں اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں, پھر اس کا کھاد بنتا ہے, کھاد سپلائی کر دیتے ہیں. تو گوبر رکھے رکھے اس کے اوپر برسات کے موسم میں خاص طور سے اس پہ کائی آ جاتی ہے, ہرے رنگ کی, سبز رنگ کی فنگس. وہ فنگس جو ہے وہ گرین گرین دور سے کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی بڑا سبزہ زار ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے, چلو یہاں چلتے ہیں. اب جو پیر اس نے رکھا تو پیر اندر گوبر میں سن گیا, گوبر سے لج گیا, پھر تھو تھو کرتا وہاں سے بھاگے گا. وہ خدا کی قسم دنیا داری, یعنی دنیا جس میں دنیا داری ہو, اللہ سے دوری ہو, یہ گوبر اور پیخانے سے بھی بدتر ہے. دنیا دیکھنے میں یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. یہ دنیا کیا تھی, میرے شیخ رحم اللہ کا شعر ہے. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. تو یہ دنیا اس کی رنگینیاں اور اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی ذریعے ہیں, اسباب ہیں اور جتنے بھی مواقع ہیں, اگر ان کی برائی ہمارے دل میں بیٹھ جائے, ان کی حقیقت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ یہ ہمارے نفع کی چیزیں نہیں بلکہ ان کا انجام دنیاوی نقصان آخرت کا بھی نقصان ہے, تو پھر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے اپنے دل کی صفائی کے لیے, اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے, اس کی تزکیے کے لیے اور دنیا کی حقیقت پر انکشاف ہو جانے کے لیے اور محبوب حقیقی کی لذت یاد کی دل میں حقیقت ہو جانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبوب حقیقی کی تجلیات کا انکشاف کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے. اولیاء اللہ کی صحبت کا اہتمام, یہاں پر آ کر آنکھیں کھل جاتی ہیں, اولیاء اللہ کے پاس جا کر آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کہاں مرنا چاہیے کہاں نہیں مرنا چاہیے. گناہوں پر مرنا, گناہوں کے پیچھے دوڑ لگاتے رہنا, یہ احمقوں کا کام ہے اور انجام اس کا بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے, انوارات والی, نور والی, پرسکون زندگی عطا فرمائے. گناہوں کی حسرت, اگر جو ایک آدمی گناہ نہیں کرتا اس کی حسرت اس کے دل میں ہے تو یہ حسرت بھی اس کے کام کی ہے, لیکن عقل مند آدمی جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ گناہ چھوڑ کر خوش ہوگا. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا شاہ راغب صاحب رحم اللہ کی بیان فرمودہ ایک مثال عجیب ارشاد فرمائی. وہ یہ کہ ایک شخص نے رشوت لی, اس زمانے کے 10,000 تھے, اب تو کوئی چیز نہیں ہے, سمجھ لیجیے کہ 10,00,000 روپے رشوت لے لی کسی کام کے لیے اور خوشی خوشی وہ اپنے گھر جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ کہ آج جو ہے وہ بیوی کے لیے ساڑی لیں گے, زیور لیں گے, فلاں کام کریں گے, بچوں کے لیے لے جائیں گے, کپڑے بنائیں گے, منصوبے بناتے جا رہا ہے. اچانک راستے میں کسی سے اس کے دوست نے آواز دی اور اس کو روکا اور اس سے کہا کہ تم نے آج رشوت کی رقم لی ہے, پیچھے پولیس موبائل تمہارے تعاقب میں ہے, جس نے تمہیں رشوت دی ہے اس نے تمہاری مخبری کر دی ہے تمہیں پھنسوانے کے لیے, اور ہر نوٹ کے اوپر نشان بھی لگا ہوا ہے ثبوت کے لیے. تو سن کے بہت بہت گھبرایا کہ کیا کریں, گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک مین ہول کھلا ہوا تھا, گٹر اس کا چور لے گیا تھا. تو میرے شہر نے میدان فرمایا کہ وہ ڈھکن چور کو بھی اس نے دعا دی اور جلدی سے وہ نوٹوں کی جو گڈی 10,00,000 روپے کی تھی وہ گٹر میں پھینک دی. پھر میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ پولیس موبائل آئی اور اس نے کہا تلاشی دو, اس نے خوشی خوشی تلاشی بھی دے دی آرام سے اطمینان سے. اب پولیس نے جو ہے اس سے معذرت کی کہ بھائی معاف کیجیے گا, ہمیں غلط اطلاع ملی تھی, ہم بہت معافی چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو وہ چلے گئے پولیس والے, تو اس شخص نے اس دوست کا بھی شکریہ ادا کیا اور اس ڈکن چور کو بھی دعا دی کہ اگر اس نے ڈکن نہ چرایا ہوتا میں کہاں پھینکتا اس کو. تو اور فرمایا میرے شیخ رحمہ اللہ نے کہ اب بتائیے کہ اس نے وہ رقم پھینک کر اس کو خوشی ہوئی یا غم ہوا, کہ کتنی بڑی مصیبت سے بڑھ گیا, کتنی بدنامی ہوتی, کتنی رسوائی ہوتی, اخباروں میں اس کا نام آ جاتا, بدنامی ہوتی اس کی کتنی, کہ یہ رشوت لے کے بھاگا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا. تو فرمایا میرے شیخ نے کہ دیکھو اس کو رقم پھینک کر خوشی ہوئی. تو اسی طرح سے جب گناہوں کی برائی پتہ چل جاتی ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں, تو وہ دوست کام کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو گناہ کے اندر اس کا انجام برا ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت میں آخرت بھی برباد ہوگی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں تم نے پانچ باتوں سے کہ تم ان باتوں کو یا ان حالات کو پاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو وہ قوم تعاون میں مبتلا ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کون سی بیماری ہے. آپ دیکھیے کہ بے حیائی کس قدر ہو گئی ہے, یا وہ جنہیں پردے کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اب لڑکے تو ننگے پھر رہے تھے شارٹس پہن کے, اب لڑکیاں بھی جو ہے وہ چھوٹی لڑکیاں یہ خاصی عمر کی ہیں وہ شارٹس پہنی بھی پھر رہی ہیں, کوئی احساس شرم و حیا رہا ہی نہیں, شرم و حیا ہی رخصت ہو گئی بالکل. باپ کھڑا ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ بڑے ہم امریکہ اور یورپ کی طرح سے ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں, بڑے ہم ایڈوانس ہیں, اور اس چیز کو وہ بھول گئے, غافل ہو گئے انجام سے, آخرت سے, کہ ان کا آخر انجام پھر کیا ہوگا. تو بے حیائی اس قدر پھیل رہی ہے, اسی قدر دیکھ لیں کہ کس قدر کینسر سے اموات ہو رہی ہیں اور کس قدر ایسی عجیب عجیب بیماریاں ہیں جن کو ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے, سنبھال نہیں پا رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکات دینا بند کر دے گی اس پر قحط اور مہنگائی اور یہ سب عذاب اس کے اوپر آ جائے گا, تنگی رزق آئے گی جو زکات نہیں دیں گے. وہی آج ہو رہا ہے کہ عمومی طور پر زکات کی ادائیگی بہت کم لوگ کرتے ہیں اور اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ قحط. میرے استاد حضرت مفتی انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ان کو کہ قحط خالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہے کھیت سوکھ رہے ہیں, بلکہ قحط اصل نام ہے کہ عوام کی رسائی ناممکن ہو جائے, اجناس سے ناممکن ہو جائے, ضرورت کی چیزوں سے محروم ہونے لگے. اور اس قدر مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں اور تنگی رزق الگ چل رہی ہے, یہ سب کیا وجہ ہے کہ اپنے صدقات واجب کے اندر نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں, زکات نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. بہت سے لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں, لمسم نکال دیتے ہیں کہ بس ہم نے یہ زکات دے دی, پورا حساب لگا کے, زیور ہے تو اس کا پورا حساب لگایا جائے, مال ہے تو پورا اس کا حساب لگایا جائے. کتنے لوگ حج نہیں کرتے, مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اور اس میں کنجوسی کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اگر حج کے لیے پیسے نکال دیے تو پھر ہم کنگال ہو جائیں گے, پیسے اتنے کم ہو جائیں گے. تو یہ سب باتیں لیکن آخرت کے ثواب کو بھول جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کو بھول جاتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پہ یہ مفہوم ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے, اس کے اندر استطاعت ہو الحمدللہ. ایسے جہاں ایسے لوگ ہیں وہاں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری پونجی, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی پاکڑ رقم یہی تھی, تو دو میاں بیوی اور دو اپنے والدین, تو چار آدمیوں کی پوری پونجی انہوں نے سب حج کے خرچ میں دے دی. جب یہ مسئلہ سنا انہوں نے ایسی ہمت کی ماشاء اللہ. تو اس طرح کے بھی ہیں, ایک ہمارے متعلق ہیں ان کے پاس, بلکہ کئی متعلقین ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک واحد پلاٹ ان کی اپنی اس کا تھا ملکیت کا, انہوں نے وہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی رقم ہو زیور کی شکل میں ہو یا زمین کی شکل میں ہو تو اس کو بیچ کر جانا چاہیے. بس انہوں نے حالانکہ اس میں ان کو رعایت مل سکتی تھی لیکن وہ رعایت انہوں نے نہیں لی اور اس کو اپنی کو واحد پونجی جمع پونجی دی اس کو بیچ کے ماشاء اللہ حج کر کے آ گئے, آخرت کو لے لیا. یہی ہے خوش طرز ہر دو جہاں جا بہت کیوں میرا باتوں سر و سودا بہت, کیا ہمارے سر کو سودا اللہ آپ سے ہو جائے اس سے زیادہ خوش تر کوئی زمین میں تو جہان سے اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہے, نہ اس سے کوئی اچھی جگہ ہے. کیا ہمارے سر کا سودا آپ سے ہو جائے, آپ خوش ہو جائیں ہم سے. تو غرض یہ کہ جو زکات نہیں دیتا اس پہ قوموں میں قحط, اور اسی طرح سے ناپتوں میں کمی کرنے سے بھی اسی طرح کے عذاب لکھے ہوئے وعدے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ وعدہ شکنی پر کتنے بڑے بڑے عذاب لکھے ہوئے ہیں. غرض یہ کہ آج کل یہ باتیں عام ہو گئی ہیں. دیکھیے بارش سے کس قدر تباہی پھیلی ہے, یہ عمومی طور پر ہمارے انہیں گناہوں کا نتیجہ ہے انجام ہے, اور ہم لوگ اس کو دوسرے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں. اصل وجہ سائنسی وجہ کی ہے, اصل میں فلاں کام یہ ہو گیا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا, روڈیں صحیح نہیں بنی ہوئی اس وجہ سے یہ حال ہو گیا, نکاسی صحیح نہیں اس لیے حال ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے صحیح, اس لیے کہ سب ہمارے گناہ ہیں, ہمارے جو آگے رشوتیں عام ہو گئی ہیں اور یہ سب بےمانیاں اور وعدہ شکنیاں, زکات کی ادائیگی نہ کرنا, یہ سب جو ہے وہ عمومی طور پر ہم لوگوں میں آ گیا. اس وجہ سے جو ہے یہ تباہی پھیل رہی ہے, کس قدر پریشانی ہوئی ہے, کس قدر مصیبتیں آئی ہیں. گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے, گاؤں کے گاؤں بہہ گئے پانی کے اندر, سینکڑوں اموات ہو گئی, یہاں بھی اموات ہو گئی, کس قدر نقصان ہوا ہے. رزق کی تنگی آتی ہے گناہوں سے. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی گناہ پر اصرار کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, اس کو مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے. تو یہ سب یہ باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو جب یقین ہو جائے برائی کا تو اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, اور اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ان کی صحبتوں میں رہ کر ہم نور اور ظلمت میں, نور اور اندھیرے میں تفریق کر سکتے ہیں, ورنہ آدمی اندھیرے ہی میں ڈوبا رہتا ہے. جب نور میں آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو ظلمت میں تھا, میرے اندر سے یہ خرابی ہے, مجھ سے تو یہ میرے اندر سے یہ مسئلہ ہے, میرے اندر یہ برائی ہے, میرے اندر یہ بد اخلاقی ہے. جب اللہ والوں سے ملتا ہے جو کہ گناہوں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں, پاک صاف ہوتے ہیں, پاک صاف یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی معصوم ہو جاتے ہیں, خطا تو ہو سکتی ہے. لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے, مثال دیتے تھے کہ کسی ولی اللہ سے زنا بھی ہو سکتا ہے, اس قدر بھی وہ یعنی شیطان اور نفس جو اس پر حاوی ہو سکتا ہے, انسان ہے بشر ہے. لیکن فرمایا کہ وہ ولی اللہ ہوگا وہ توبہ بھی ایسی کرے گا کہ فرشتوں کو رلا دے گا, آسمان کو ہلا دے گا, عرش اعظم کو ہلا دے گا, کہ توبہ بھی پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے درجے سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں, پہلے سے بھی زیادہ ان کی ترقی ہو جاتی ہے. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توابین کو محبوب رکھتے ہیں, اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں. تو جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ پاتے مایوس ہو جاتے ہیں, یہ توبہ کا سہارا, توبہ کا کیمیکل ایسا ہے کہ وہ مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 100 بار بھی اگر دن بھر میں کوئی گناہ ہو جائے لیکن ہر دفعہ صرف دل سے معافی مانگ لیتا ہے, معافی مانگنا نہیں چھوڑتا. میرے شہر فرما دیتے بعض لوگ مایوس ہو کر توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یہی اصل میں گناہوں کا اثر ہے. جو حکیم الامت رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس گناہ کا تقاضا ہو آپ اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائیں. مقابلے کی ہمت اللہ نے دی ہے لیکن ہم ہمت چوری کرتے ہیں. میرے شہر فرما دیتے کہ بھینس دودھ دیتی ہے لیکن تھوڑا سا دودھ اپنے بچے کے لیے وہ ضرور روک لیتی ہے, اوپر کو چڑھا لیتی ہے, اس کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہے کہ اس کو اوپر چڑھا دیتی ہے. لاکھ گوالا چاہے کہ دودھ باقی بھی دودھ اتر جائے وہ نہیں دیتی, پھر وہ جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. میرے شہر فرماتے تھے کہ نسلی ہمت چور رہتا ہے ہمارا, گناہ سے بچ سکتے ہیں بچتے نہیں. تو فرمایا کہ جس گناہ کا تقاضا ہو تو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے. اور جس طاعت میں سستی ہو، عبادت میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بڑھا لائے، اور فرمائے کہ جس شخص کو یہ بات حاصل ہو گئی پھر اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات تعلق معاملہ پیدا کرنے والی ہے، یہ بات تعلق معاملہ باقی رکھنے والی ہے، یہ بات تعلق معاملہ میں ترقی پیدا کرنے والی ہے۔ اس طرح سے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر گناہ کو لاپرواہی سے کرتا رہے گا تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، یہی بات ہوگی۔ اور اگر ہر گناہ، یعنی ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہو جانا، تو کرنا تو بہت برا ہے لیکن ہو جانے انسان ہو جاتا ہے، تو ہو گیا ہے تو ہر بار توبہ ضرور کر لیں، توبہ کرنا نہ چھوڑے۔ ورنہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ گناہ جو بری چیز ہے وہ تو چھوڑی نہیں، اور توبہ جو اچھی چیز ہے وہ چھوڑ دی، مایوس ہوگا۔ تو توبہ ضرور کرے، ورنہ کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کی پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کی تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر نقطے لگتے لگتے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی جو چھوٹا سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، وہ آخر اس کی جرت بڑھتی رہتی ہے اور گناہ بڑھتے رہتے ہیں، اور مایوسی بھی ساتھ میں بڑھتی رہتی ہے کہ بھائی اتنے گناہ اللہ کیسے معاف کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر بندہ صرف دل سے توبہ کرے تو اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک خلا بڑھ جائے، ذرات جتنے ذرات آتے ہیں اس خلا کے اندر کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر بتائے کہ اتنی کثرت سے بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو خدا تعالیٰ اس کو صرف دل سے توبہ کرنے پر سب کے سب معاف کر دیں گے، ایک توبہ سے معاف کر دیں گے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی کہ دیکھو بھائی، بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔ یہ توبہ جو ہے اس سے بھی زیادہ عالی شان کے نکل ہے گناہوں سے پاکی اور صفائی کا۔ لیکن اگر اس کا اہتمام نہ ہوگا، یہ گناہ کرنے کے بعد اگر آرام سے بیٹھے رہے کہ کر لیں گے توبہ، شام کو کر لیں گے، کل کر لیں گے، رات کو کر لیں گے، تو پھر یہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق ختم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل خدا نخواستہ مایوسی آ جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کو ہمت کر کے چھوڑنا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسرت بھی نکال دیں، اس کے گناہوں کی جو خرابی اور تعفن بدبو ہے اور ناپاکی ہے، خدا تعالیٰ اس سے ہمیں متنبہ کر دیں کہ یہ پیخانے سے اور پیشاب سے بھی بدتر چیز ہے گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا۔ جس دن یہ حقیقت کھل گئی گناہ کی، انشاءاللہ تعالیٰ گناہ کرنا بالکل انسان اس سے نفرت کرے گا، ذرا بھی رغبت اس پہ نہ کرے گا، اور گناہ کی حسرت بھی اس کے دل سے جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، گناہوں سے پاک، 100% پاک زندگی عطا فرمائے، ایک بھی گناہ ہم نہ کریں، اللہ کو ایک لمحہ بھی ہم ناراض نہ کریں۔ اور غفلت بھی ایک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلا دینا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہی یہ تھے کہ انسان گناہ کرتا نہیں ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تک اللہ کی یاد اس کے دل میں ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ گناہ کرنے کی اس کو ہمت ہی نہیں ہو سکتی، گناہ کرنے کا اس کو رغبت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین اور ایسے محبت کرنے والے ایسے بندوں سے کہ وہ گناہ کرنے کا جی ہی نہ چاہے، لیکن غفلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بھی، ایک لمحہ بھی غفلت سے حفاظت فرمائے ہم سب کی، اور اپنی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم کو رکھے۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں یہی تعلیم ہے کہ ہم کو گناہ چھوڑ کر خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے پیشاب پیخانہ چھوڑ دیا، تو اس سے ہم دور ہو گئے، گندی چیز سے ہم دور ہو گئے، تو خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سلیم عطا فرمائے۔ گناہ نہ کر کے، مثلاً تقریبات میں گناہ ہوتے ہیں، وہاں نہیں گئے، غمگین بیٹھے، طبیعت کو غم ہو رہا ہے کہ وہاں اتنے لوگ ہلّا گلا کر رہے ہیں، ہم وہاں نہیں گئے، اور پھر لوگ باتیں ہی بنا رہے ہیں، ہم تو اکیلے رہ گئے۔ کسی نے حضرت کو لکھا کہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم اس طرح کرو گے تو ساری دنیا سے کٹ جاؤ گے، تو حضرت نے فرمایا جواب میں کہ بھائی یہ دیکھو کہ سب سے کٹ جاؤ گے، جڑ کس سے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ گے، ساری مخلوق سے کٹ کے خالص سے جڑ جاؤ گے۔ تو یہ سودا کتنا اچھا ہے، خوش طرح ہر دو جا ہاں جا بابر کہ مرادا تو سڑو سودا بابر، غمگین نہ رہیں بلکہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں اپنی توفیق سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائیے. اسی طرح اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ان بہنوں کو بھی آپ توفیق عطا فرما دیجئے کہ یہ گناہوں سے بچیں. غمگین نہ رہنے وہی لوگ رہتے ہیں جو ان میں تھوڑی ناسمجھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ غم آنا جو ہے گناہ سے بچنے کا یہ بھی قیمتی ہے. یہ غم جو ہے غم رہنما ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کا, جس شکست ہی جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دل توڑا بندے کا, اور اس کا سلا خود اللہ تعالیٰ ہے. کیا خبر تھی کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ, ہائے ہائے لمحات میری غفلت کے. کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ, میرے خون بہانے کا میری خون تمنا کا سلا مجھے کیا پتا تھا کہ خالق دو جہاں ہے, خالق دو جہاں خود میرے دل میں تجلی فرما ہو گئے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل میں اندر من پر صرف کے قلوب حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جو میری خاطر سے اپنے دل کو توڑتے ہیں. میں اللہ کتنے عظیم الشان ہے, کتنی بڑی کائنات ہے, ایسے عظیم الشان خالق کے لیے کوئی رہنے کے لیے بہت ہی عظیم الشان, بہت ہی چمکدار اور قیمتی محل ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کو کیا پسند ہے, اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل پسند ہیں. کسی نے تانا دے دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے گالی دے دی, وہ خاموش ہیں, لب ان کے خاموش ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم ان کو معلوم ہے کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں, وہ تو سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ خوش ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم جو ان کی خوشی ہے وہ میری بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کا سودا لے لیا, خوش طرح دو جہاں جا ہوا کہ ہمارا باتوں سرو سودا ہوا, یہ ہم نے اللہ آپ کا سودا لے لیا. تو یہ کتنا قیمتی ہے, دولتے خستگی لذت درد خستگی, دولت دامن تہی توڑ کر سارے حوصلے مجھ کو یہ سلا دیا, لذت درد خستگی دولت دامن تہی توڑ کر سارے حوصلے مجھ کو یہ سلا دیا. کیا سلا دیا, واصل باللہ ہو گئے, اللہ سے مل گئے, اللہ ان کا ہو گیا وہ اللہ کے ہو گئے, سبحان اللہ. اسی کو کہتے ہیں واصل باللہ, دافی باللہ, فانی باللہ, یہ سب مختلف عنوانات ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اللہ ان کا ہو گیا وہ اللہ کے ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, سبحان اللہ. وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا, بس پھر اور کیا چاہیے. تھوڑے دن ہیں زندگی میں, یہی امتحان ہے, اللہ امتحان ہو رہا ہے ان کی جانب سے, میرے دل کے ٹوٹنے کا یہ امتحان ہو رہا ہے اللہ, کہ یہ ہمارا ہے کہ غیروں کا ہے, یہ ہمارا ہے کہ غیروں کا ہے, ہمارا ہے غیروں کا ہے. ہر غم جو ہے یہ توبہ کرتا ہے, کان پکڑ کے بھاگتا ہے, اللہ غیر سے اپنی پناہ میں رکھیے, غیر اللہ سے پناہ میں رکھیے اور اپنا بنا لیجئے. ہر دم اس کی یہ دلی فریاد ہے, ہر دم اس کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ اللہ خوش طرح ہر دو جہاں آ جا بھون کہ مرا باتو سرو سودا بھون. اللہ مجھے دونوں جہاں سے زیادہ عزیز وہ جگہ ہے جہاں میرے سر کا سودا آپ سے ہو جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہو تمہیں دوست و ویرانوں کو, خلوت غار حرا سے طلوع ہے خورشید, کیا سمجھتے ہوئے دوستوں ویرانوں کو. یہ ویران دل کرنے کا اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ گناہوں سے بچنے کا جو ہے کس قدر بڑا انعام ہے, تو یہ کس قدر مشکل سے حاصل ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے, دل توڑتے رہنا پڑتا ہے, یہاں تک کہ خالق دو عالم کو پیار آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے اپنے دل کو کب سے توڑتا آ رہا ہے, کب سے غم اٹھا رہا ہے میری خاطر, چلو بس اب اس کو اپنا بنا ہی لو, بس کام بن جاتا ہے. حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت نہ جانے میرا کیا حال ہوگا, آخر عمر ہو گئی, وہ نہ وہ عبادت ہو پاتی ہے نہ وہ معاملات ہیں. حکیم الامت سے لکھا کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا, حکیم الامت نے فرمایا کہ اچھا ہی حال ہوگا انشاءاللہ, کہ اگر کاملین میں نہ صحیح طائبین میں اٹھائے جاؤ گے, کیونکہ جو لوگ اللہ والوں سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھاتے ہیں. انجام کام بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں ان کی کامل اطاعت نصیب فرمائے, کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے, نور والی زندگی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے, گناہوں سے بالکل پاک زندگی عطا فرمائے, اپنی وفاداری 100% وفاداری اور اطاعت گزاری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, یعنی وہ لوگ جو دیتے ہیں سو دیتے ہیں اس حال میں جو کچھ دے جو وہ یعنی وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ترساں اور لرزاں ہیں, تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی نہایت رغبت کرتے ہیں طاعت میں اور دوڑتے ہیں اعمال صالحہ کی طرف, لیکن ڈرتے ہیں اس خوف سے کہ عبادات میں حق تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا حق ادا نہ ہو سکا, اس لیے استغفار کرتے ہیں. بس عام لوگ تو صرف گناہوں سے استغفار کرتے ہیں, اور خواص سے امت حسنات کے بھی بعد بھی یعنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ادائیگی حسنات میں ہوئی ہوں وہ معاف ہو جائیں. اور دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مالی اور بدنی جو عبادتیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں. احکام مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کتاب حاضر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے, یعنی نیک اعمال کر کے نڈر نہ ہو اور ناز نہ ہو, اور نہ اتنا ڈر مطلوب ہے کہ خوف سے اعمال ہی چھوڑ بیٹھے. یہ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ بندے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, بیماری علاج اور عیادت کی سنتوں میں, بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے, علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حکیم الامت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کے, جب دو نکاح تھے تو ایک دیہاتی دو تربوز لایا. سنا ہوا تو ہے ہم نے حضرت سے واقعہ, لیکن اس میں اس واقعہ جو کتاب سے پڑھا ہے اس میں کچھ مزہ اور ہے. تو دو تربوز لایا, حکیم الامت تعمیر نے فرمایا کہ بھائی دو کیوں لایا؟ اس نے کہا تیری دو بیویاں نہیں کیا؟ دیہاتی تھا, انہیں تیری دو بیویاں نہیں؟ کہا ہاں بھائی دو تو ہیں لیکن یہ اس کو تولنا پڑے گا. اس نے کہا نہیں میں ہم وزن کر کے لایا ہوں, ایک جیسا وزن ہے دونوں کا. تو پھر حکیم علومت نے فرمایا کہ بھائی اچھا تو کون سا اس میں میٹھا ہے کون سا پھیکا ہے کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا میں کوئی اس میں گھسا تھوڑی ہوں, مجھے کیا پتا میں اس میں کوئی گھسا ہوں. حکیم علومت ہنسے پھر فرمایا کہ بھائی اس کو ٹکڑے کرو, دو آدھے آدھے کرو دونوں کو, اور ایک اس تربوز کا اور آدھا حصہ اس تربوز کا ملا کر فلاں گھر میں دیا, اور اس کا آدھا ملا کر اس کو آدھا ملا کر دوسرے گھر میں دیا. تو دیہاتی دیکھ کر کہتا ہے مولوی تو بڑی مشکل میں ہے. بڑا مزہ آئے پڑ کے تو میں پھر سنا دوں. اور ایک بات اور پڑی تھی نصیحت کی کہ ایک حدیث ہے اس میں نفس کو مقدم کیا گیا, اس میں مجھے اس وقت عبارت تو یاد نہیں آ رہی, تو حکیم الامت غالباً حکیم الامت کا یہ ہے کہ بزرگ کا ہے, انہوں نے ان سے پوچھا آپس میں کہ اس میں نفس کو کیوں مقدم کیا گیا ہے, تو فرمایا کہ نفس جو ہے وہ شیطان سے زیادہ برائی سکھلانے والا نفسی ہے, کیونکہ وہ شیطان جو تھا اس کو کس نے گمراہ کیا, اس کے نفس نے گمراہ کیا, شیطان کو کوئی دوسرا شیطان گمراہ کرنے والا نہیں تھا بلکہ اس کا نفس تھا, لہذا قریبی اور خطرناک دشمن نفس ہے. فرمایا کہ شیطان کو شیطان جو ہے بغیر نفس کے گمراہ نہیں کر سکتا, یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, نفس اس کو قبول کرتا ہے اور نفس برائی پہ پھر اکساتا رہتا ہے, تو فرمایا کہ شیطان بغیر نفس کے جو ہے برائی میں مبتلا ہے, اس وجہ نہیں ڈال سکتا برا نہیں, اور نفس جو ہے وہ بغیر شیطان کے گمراہ کر سکتا ہے, اس لیے نفس سے اور ہوشیار رہنا چاہیے, نفس ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے جو کہ نفس سے نفس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. ہمارے اور میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ شیطان کی تو اصلاح ہو نہیں سکتی, وہ ازلی اور وہ ابدی مردود ہے, ابدی مردود ہمیشہ مردود ہی رہے گا, اللہ کا مردود بارگاہ ہے, لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے, اصلاح اور تزکیہ نفس کا ہو سکتا ہے, وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے, وہ نفس پاکیزہ ہو سکتا ہے اگر اس کی اصلاح کر لی جائے, مہذب بنا دیا جائے, نفس مہذب ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں نفس کی, اور جو سب سے اعلیٰ نفس کی قسم ہے پاکیزہ راضیت مرضیہ ہے, کہ وہ نفس جو ہے اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پاکیزہ نفس بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت کے ساتھ. چھٹی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے دوست ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ہنوز آئے نہیں, یعنی ابھی بعد میں آنے والوں کے لیے آپ نے یہ فرمایا. اسی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے فائدے میں لکھا ہے کہ چونکہ دوست کے ساتھ محبت کی ابتدا صحبت ہی سے ہوتی ہے اور بھائی سے محبت ہونا مقید نہیں, رویت و صحبت کے ساتھ, یعنی بھائی کو اگر نہیں بھی دیکھا لیکن معلوم ہے بھائی تو اور اس کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں لیکن خود طبعی طور پر محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ, اور جو ساتھ رہتا ہے اس کی تو صحبت کی وجہ سے دوستی ہو جاتی ہے. پر صحابہ کو دوست اور بعد میں آنے والوں کو بھائی فرمانا بے اعتبار وقوع حالت محبت کے ہے, کہ ان کی محبت کا وقوع رویت یعنی دیکھنے سے ہوا, بعد والوں کی محبت کا وقوع بغیر دیکھے ہوا, اور اس سے صحابہ پر غیر صحابہ کی فضیلت محبت میں لازم نہیں آتی, کیونکہ یقیناً صحابہ کی ایسی استعداد تھی کہ اگر وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے جب بھی محبت میں ہم سے زیادہ ہوتے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نواز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.